ایران کی پارلیمنٹ، مجلس شرعہ اسلامی کے اراکین کا بیان، مسلمہ ایٹمی حقوق کے تحفظ پر زور، جزیرے نمائے کریمیا میں روس سے الحاق کے لیے ریفرینڈم، روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی میں شدت، گمشدہ مسافر طیارے کے معاملے میں نیا موڑ، ہائی جیک ہونے کا امکان، نئے رخ سے تحقیقات کا آغاز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، السلام علیکم ناظرین۔ خبر نامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے خبریں @sahar.tv.ir۔ اور اب آج کا خبر نامہ تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے ممبران نے ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات میں ایرانی عوام کے ایٹمی حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ مجلس شرعہ اسلامی کے ممبران نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران این پی ٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے اب تک اس معاہدے کا پابند رہا ہے، اسی طرح ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کے اپنے وعدے پر بھی کاربن رہے گا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اس کے پرام ایٹمی حقوق کی حفاظت کی جائے، اور جس پر این پی ٹی کے شرح نمبر 4 میں تاکید کی گئی ہے۔ ایران کے اراکین پارلیمنٹ نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ایٹمی ایندھن کی تیاری اور اس کے لیے یورینیم کی افزودگی کے اس کے حق کا احترام کیا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ممبران نے کہا ہے کہ تہران اپنے حق سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگتا۔ پارلیمنٹ کے ممبران نے زور دے کر کہا ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کو چاہیے کہ وہ ہر مرحلے میں ایرانی عوام کے ایٹمی حقوق کی حفاظت کرے۔ پارلیمنٹ کے ممبران کا کہنا تھا کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کو ملت ایران کے ایٹمی حق سے سر منہ بھی پیچھے ہٹنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس درمیان پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران نے ہمیشہ اپنے ایٹمی معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ ایران کی ترقی و پیش رفت نے توازن کو اس قدر تبدیل کر دیا ہے اور مغرب اس مرحلے میں پہنچ گیا ہے کہ اس کے پاس ایران سے مذاکرات کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات میں ہمیشہ نیک نیتی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایران کی ایٹمی سرگرمیاں بھی پرامن اور شفاف ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ مغربی ملکوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی پیش رفت پرام ایٹمی سرگرمیوں میں مؤثر واقع ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایک زمینی حقیقت ہے اور جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے تہران میں بیلاروس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کے ایٹمی معاملے پر کسی حتمی نتیجے تک پہنچنا مشکل کام نہیں ہے، فقط ایسے راستے تلاش کرنے ہوں گے جن سے یہ سمجھوتا ہو سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان منگل سے شروع ہونے والے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ اس دور کے مذاکرات اس سے پہلے کے ادوار کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ ہوں گے اور اس دور کے مذاکرات میں کسی حتمی سمجھوتے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا مقصد ان مذاکرات میں مقابل فریق کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ تہران ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، اور قائد انقلاب اسلامی کا صریح فتویٰ بھی یہی ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانا حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں یورینیم کی افزودگی، عراق کے ہیوی واٹر پلانٹ اور پابندیوں کو ہٹانے کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ جزیرہ نمایاں کریمیا میں اتوار کو روس سے الحاق کے لیے ریفرینڈم انجام پایا۔ خود مختار جمہوریہ کریمیا کے عوام نے روس سے الحاق یا وسیع تر خود مختاری کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں ایسی حالت میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا کہ سنیچر کی شام امریکہ نے اس کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی، جس کو روس نے ویٹو کر دیا تھا۔
جزیرہ نمایاں کریمیا کے باشندوں نے روس سے اس جمہوریہ کے الحاق کے بارے میں ہونے والے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالے۔ اتوار کو ہونے والے ریفرینڈم میں لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ آپ جمہوریہ کریمیا کا اور روس سے الحاق چاہتے ہیں یا نہیں، یا پھر 1991 کے آئین کو بحال کیا جائے کہ جس میں کریمیا کو مکمل خود مختاری دے کر یوکرین کے ایک حصے کے طور پر باقی رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ البتہ ریفرنڈم میں یہ نہیں پوچھا گیا ہے کہ کریمیا بدستور یوکرین کا حصہ رہے یا نہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کریمیا میں کئی دن سے روس سے الحاق کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں لوگوں کی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے ان کے جوش و خروش سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کریمیا کے روس کے ساتھ الحاق کے حق میں ہی فیصلہ سنایا ہوگا۔ اتوار کو کریمیا میں روس کے ساتھ الحاق کے لیے ایسی حالت میں ریفرنڈم ہوا کہ امریکہ اور یورپ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جبکہ روس نے اس کو کریمیا کے عوام کا حق بتایا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے سنیچر کی رات سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ یہ کریمیا کے باشندوں کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب ویتالی چورکین نے یوکرین کے بحران کے حوالے سے امریکہ کی پیش کردہ قرارداد پر ہونے والی رائے شماری کے بعد کہا کہ کریمیا کے باشندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں۔ ویتالی چورکین نے کہا کہ ماسکو کریمیا کے عوام کے فیصلے کا احترام کرے گا۔ روس نے سلامتی کونسل میں امریکہ کی مجوزہ قرارداد کو، کہ جس میں جزیرہ نما کریمیا کے ریفرنڈم کو غیر قانونی بتایا گیا تھا، ویٹو کر دیا ہے، اور چین نے اس مسودہ قرارداد پر ہونے والی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اس درمیان روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کریمیا میں ہونے والا ریفرنڈم عالمی معیاروں سے مطابقت رکھتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اتوار کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں کہا کہ کریمیا میں ہونے والا ریفرنڈم بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریفرنڈم کا نتیجہ کریمیا کے عوام کے لیے سنگ میل ثابت ہونا چاہیے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین میں روسی نژاد باشندوں اور روسی شہریوں پر انتہا پسندوں کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں روسی نژاد باشندوں اور روسی زبان بولنے والوں پر انتہا پسندوں کی طرف سے کیے جا رہے ظلم و ستم کا راستہ روکے۔
یوکرین کے بحران کے تعلق سے روس اور مغرب تصادم کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔
کریمیا میں اتوار کو ہونے والے ریفرنڈم سے ایک روز پہلے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس ریفرنڈم کو روکنے کے لیے سنیچر کی رات سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی کہ جس کو روس نے ویٹو کر دیا۔ اگرچہ مغربی ممالک کو پورا یقین تھا کہ روس اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کریمیا کے روس کے ساتھ الحاق کے لیے ریفرنڈم کی مخالفت میں قرارداد رائے شماری کے لیے پیش کر دی، تاکہ اس طرح 15 میں سے 13 ووٹ حاصل کر کے یوکرین کے سلسلے میں اپنے موقف کو عالمی برادری کے موقف کے طور پر پیش کریں۔ اس وقت امریکہ کی قیادت میں مغربی محاذ ماسکو کے خلاف سیاسی اور اقتصادی پابندیوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ پیر کے روز یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں روس کے خلاف اقتصادی پابندیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ بھی روس پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں روس نے بھی اعلان کیا ہے کہ مغرب کے ہر اقدام کا جواب دیا جائے گا۔ روس اور مغرب کے تصادم کے تعلق سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اقتصادی نقطہ نگاہ سے حالات سرد جنگ کے زمانے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس وقت روس کی 50% آمدنی توانائی کی برآمدات پر منحصر ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ روس کو صنعتی ترقی کے پروگراموں پر عمل درآمد کے لیے مغربی سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی روس کے تیل اور گیس کے بغیر آج یورپ میں زندگی کا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ روس پر تجارتی پابندیاں لگائی گئیں تو یورپی اور امریکی سرمایہ دار دیوالیہ ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روس ان ملکوں میں شامل ہے کہ جن کے پاس امریکہ کے کریڈٹ بانڈز سب سے زیادہ ہیں، کہ جن کی بدولت روس امریکہ کے اقتصاد پر کمر شکن دباؤ ڈالنے پر قادر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ روس کے پاس $600 ارب کے امریکی حکومت کے کریڈٹ بانڈ موجود ہیں۔ اگر روس نے انہیں فروخت کرنے کے لیے بازار میں پیش کر دیا تو نہ صرف امریکی اقتصاد بلکہ عالمی اقتصاد میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ بنابراین اس وقت اگر امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روس کے لیے اقتصادی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، تو روس بھی جواب میں امریکہ اور یورپ دونوں کا اقتصادی ناطقہ بند کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ لہذا دونوں کے براہ راست تصادم کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے ہیں، لیکن بظاہر یوکرین کے بحران کو روس اور مغرب دونوں نے اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا رکھا ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ روس اور مغرب کے ہنی مون کا زمانہ جو سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد شروع ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے، اور دونوں کے درمیان ممکن ہے کہ آتشی جنگ شروع نہ ہو لیکن سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔
ملیشین ایئر لائن کے مسافر طیارے کی گمشدگی کے معمہ روز بروز پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ طیارے کے ہائی جیک ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ملیشیا نے مختلف ملکوں سے تلاش جاری رکھنے کی بھی اپیل کی ہے۔
ملیشیا کے وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد کہ طیارے کے ہائی جیک ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، اس سلسلے میں تحقیقات نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ کوالالمپور سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق پولیس نے گمشدہ طیارے کے پائلٹ اور کو پائلٹ کے گھروں کی تلاشی لی ہے۔ ملیشین پولیس نے اس تلاشی کا نتیجہ بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جائے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ان انجینئروں سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے جو ممکنہ طور پر گمشدہ طیارے سے رابطے میں تھے۔ اس سے پہلے ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے کوالالمپور میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ گمشدہ طیارے کے اغوا کیے جانے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ طیارہ ریڈار سسٹم سے غائب ہونے کے بعد بھی تقریباً 7.5 گھنٹے تک پرواز کرتا رہا ہے، بنابراین اس بات کا امکان ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہو۔ ملیشین حکومت نے اس کے ساتھ ہی دنیا کے مختلف ملکوں سے طیارے کی تلاش کو جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شنہوا نے رپورٹ دی ہے کہ حکومت ہندوستان نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ طیارے کی تلاش میں اس کی کوششوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ہندوستانی بحریہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جوانوں اور کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں کی دن رات کی جستجو بے نتیجہ رہی ہے۔ ہندوستانی بحریہ نے اس کے ساتھ ہی طیارے کی جستجو کا مشن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر ملیشین مسافر طیارے کی تلاش کے مشن میں چین کا ہائشوان 31 گشتی بحری جہاز اتوار کو خلیج سنگاپور میں داخل ہوا اور آبنائے مالاکا کی جانب روانہ ہوا۔ خلیج سنگاپور میں داخل ہونے سے پہلے چین کے اس گشتی بحری جہاز نے خلیج تھائی لینڈ کے اطراف کے سمندر میں 60,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے میں مسافر طیارے کے جستجو کا کام انجام دیا۔ اس مشن میں ہائشوان 30 کے ساتھ چین کے 8 دیگر بحری جہازوں نے بھی حصہ لیا۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گمشدہ مسافر طیارے کی جستجو کے مشن میں مصروف آسٹریلین طیاروں نے نئے علاقوں میں تلاش کا کام شروع کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اتوار کو ایک گفتگو میں کہا کہ آسٹریلین طیاروں نے بحر الکاہل میں بھی جستجو شروع کر دی ہے۔ ملیشیا کے گمشدہ مسافر طیارے کی جستجو کے مشن میں دنیا کے 14 سے زائد ملکوں کے 58 طیارے اور تقریباً 50 بحری جہاز شامل ہیں، لیکن 90,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے میں ان کے دن رات کی جستجو کا اب تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ملیشین ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ گزشتہ ہفتے 239 مسافروں کو لے کر کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوا اور 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد ریڈار اسکرین سے غائب ہو گیا اور اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔
شام کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کا آپریشن اور پیش قدمی جاری ہے۔ پریس ٹی وی نے خبر دی ہے کہ شامی فوج نے دمشق کے مضافاتی علاقے یبرود میں دہشت گردوں کے خلاف کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس علاقے میں خاصی پیش رفت کی ہے۔ شامی فوج نے یبرود شہر کے مغربی حصوں پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے اور شہر کے اندر فوج اور دہشت گردوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس درمیان یبرود کے مشرق میں القلمون کے پہاڑی علاقوں میں شامی فوج نے کارروائی کر کے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شامی فوج نے مار المارون نامی علاقے میں العمل نام کے ایک اسپتال، آرتھوڈاکس عیسائیوں کے ایک کلیسا اور ایک صنعتی علاقے کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے کو بھی دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ شامی فوج کو یہ کامیابیاں ایک ایسے وقت میں مل رہی ہیں جب صدر بشار اسد کے وفادار فوج نے دہشت گردوں کے خلاف گھمسان کی لڑائی کے بعد صوبہ ہومس کے شہر الزارا پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسٹریٹیجک امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ الزارا شہر پر فوج کا کنٹرول ہو جانے سے مغربی علاقوں میں دہشت گردوں کے لیے سپلائی لائن منقطع ہو گئی ہے۔ شام کا بحران 4th سال میں داخل ہو گیا، مگر غیر ملکی حمایت کے باوجود دہشت گردوں کو شکست کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس درمیان دہشت گرد گروہوں کے اتحاد کے سربراہ نے اپنے غیر ملکی آقاؤں سے کہا ہے کہ وہ شام میں لڑنے والوں کو مزید اسلحہ جاتی اور مالی مدد فراہم کریں۔ احمد جربا نے کہا ہے کہ شام میں فوج اور حکومت کے خلاف جنگ کرنے والوں کو مزید ہتھیاروں اور مالی مدد کی ضرورت ہے۔ لبنان کے شمالی شہر طرابلس میں متحارب گروہوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ طرابلس کے علاقے التابانہ میں شامی حکومت کے مخالفین اور جبل محسن کے علاقے میں صدر بشار اسد کے حامیوں کے درمیان لڑائیوں میں اب تک 12 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ طرابلس میں لبنانی فوج کی وسیع موجودگی کے باوجود مسلح عناصر نے فوجیوں پر بھی بارہا حملہ کیا ہے۔ مسلح عناصر نے سنیچر سے اب تک شامی فوج کی 3 گاڑیوں پر مارٹر فائر کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں 1 لبنانی فوجی ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی فوج کی کوشش ہے کہ ان لڑائیوں کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے انہیں عدالت کے روبرو پیش کریں۔ دریں اثنا لبنان کے سماجی امور کے وزیر رشید درباس نے طرابلس شہر کی بحرانی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ شہر میں امن جلد بحال ہو جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ طرابلس شہر میں جاری لڑائیوں کا دائرہ اب شہر کے ان علاقوں تک بھی پھیلتا جا رہا ہے جن کو انتہائی پرامن کہا جاتا تھا۔ طرابلس شہر میں جاری لڑائیوں کی وجہ سے شہر کے اسکول اور کالج بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ لبنان کے شمالی شہر طرابلس میں پچھلے کئی مہینوں سے جاری لڑائیوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ترکی کے صدر عبداللہ گل نے سبھی سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں امن و امان برقرار رکھنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ترکی کے صدر عبداللہ گل نے اپنے ملک میں رونما ہونے والے تازہ ترین واقعات اور آئندہ بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر سبھی سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو ہوا نہ دیں۔ ترکی میں پولیس اہلکاروں کے ذریعے ایک نوجوان کے زخمی ہونے اور کئی مہینے تک کوما میں رہنے کے بعد اس نوجوان کی موت واقع ہو جانے کے بعد پچھلے چند روز سے ترکی کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس دوران ترکی میں بلدیاتی انتخابات بھی آئندہ 30 مارچ کو ہونے والے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ دسمبر میں ترکی کے کئی اعلی عہدیداروں اور وزیروں کے رشتہ داروں پر مالی بدعنوانی کے معاملات سامنے آئے اور نتیجے میں کئی وزیروں کے استعفے اور کابینہ کے ارکان کی تبدیلیوں کے بعد بلدیاتی اور حزب اختلاف دونوں کے لیے کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ سینٹرل افریقن ریپبلک کے مسلمان پناہ گزینوں کے لیے ایرانی امدادی سامان کی پہلی کھیپ چارڈ ارسال کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سینٹرل افریقن ریپبلک میں انتہا پسندوں کے تشدد آمیز اقدامات کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے مسلمان پناہ گزینوں کے لیے ایرانی امدادی سامان کی پہلی کھیپ، جس میں خیمے، کمبل اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء شامل ہیں، چارڈ ارسال کر دی گئی ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے ڈپٹی آپریشنل ڈائریکٹر ناصر چرخساز کے مطابق متاثرین کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر مزید انسان دوستانہ امداد سینٹرل افریقن ریپبلک ارسال کی جائے گی۔ مارچ 2013 میں تشدد آمیز واقع اقدامات بھڑک اٹھے تھے، جن میں دسمبر کے مہینے سے کافی شدت آ گئی ہے۔ سینٹرل افریقن ریپبلک میں بین الاقوامی امن فورس کے ساتھ ہی فرانس کے فوجی دستے بھی تعینات ہیں، لیکن اس کے باوجود کشیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور عام شہریوں خصوصاً مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اراکین کا بیان، مسلمہ ایٹمی حقوق کے تحفظ پر زور۔ جزیرے نمایاں کریمیا میں روس سے الحاق کے لیے ریفرینڈم، روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی میں شدت۔ گمشدہ مسافر طیارے کے معاملے میں نیا موڑ، ہائی جیک ہونے کا امکان، نئے رخ سے تحقیقات کا آغاز۔ ناظرین، یہیں آج کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ تر خبروں اور مختلف پروگرامز کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔